الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ها أنتم أولئك تحبونهم. سن لو تم لوگ. أولئك تحبونهم. سن لو تم لوگ ان کے دوستو. ولا يحبونكم. اور وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. پیچھے جو آیت ابھی ترجمہ کی گئی اس میں اللہ تعالی مومنوں سے بتا رہے ہیں اور مومنوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے علاوہ مومنوں کے علاوہ غیر مومن کو اپنا بھیدی اپنا رازدار نہ بناؤ. اب آگے اس کی اور ڈیفینیشن بیان کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے. ان دونوں قبیلوں نے اسلام لے آئے مگر یہودیوں سے پھر بھی دوستی رکھتے تھے. تو ان کے اس رویے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. تو اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ اور باقی مومنوں کو بتایا جا رہا ہے عام طور پہ کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم کہ تم لوگ تو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم تو سب ان کے سب کے سب کتابوں کو مانتے ہو. ان کے نبیوں کی کتابوں کو بھی مانتے ہو بلکہ جتنے انبیاء پہ جو کتاب جو صحیفہ اللہ نے نازل کیا تم سب کی سب چیزوں کو مانتے ہو. وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اس لیے ایک اصول واضح کر دیا. ٹھیک ہے کافر کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں, کافر کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, کافر کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں, کافر کے ساتھ محبت کی اجازت نہیں. محبت جو ہے وہ مومن سے کرنی ہے. تو کافر جو ہے اس کو دعوت دے سکتے ہیں, دین کی دعوت دے سکتے ہیں, اس لیے اس کے ساتھ تعلق ہو, بزنس ہو سکتا ہے اس کے تعلق ہو. مگر کافر کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں, اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. محبت جو ہے کافروں سے منع کی گئی اور مومن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا, چاہے وہ گناہگار مومن ہو اور چاہے وہ نیک مومن ہو. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مومن سے محبت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة, یہ جو مومن آپس میں جو ہے یہ بھائی ہیں. تو اتنا قریبی رشتہ بتا دیا کہ جیسے بھائی ہوتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کا, اس کے ساتھ یہی تعلق ہے. اور مومن کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت نہ کرے اور دوسرے کسی وجہ سے اس سے بھی محبت نہ کرے. تو جس کو محبت جس سے نہ کی جائے اور جو آگے دوسروں سے محبت نہ کرتا ہو مومنوں سے اس میں خیر بھی نہیں ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ مومن سے محبت کریں اور گناہگار ہے تو اس سے بھی محبت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمائی, عزیز علیہ ما عنتم, تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو تو میرے نبی کو جو ہے وہ بہت پریشانی ہوتی ہے, اس کے لیے بہت گراں گزرتا ہے تمہاری تکلیف. حریص علیکم, اور جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کا یہ حریص ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو چیز تمہارے لیے تکلیف دے وہ ان پہ گرا گزرتی ہے، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے معاملے میں یہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ رؤوف ہیں، رافت والے، محبت کرنے والے، رحیم ہیں، مہربانی کرنے والے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی کہ آپ مومنوں سے محبت کرواتے ہیں. تو مومن کیونکہ بھولا بالا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غبر کریم، مومن بھولا بالا ہوتا ہے. تو کیونکہ طبیعت میں ہر ایک اپنے آئیں دائیں بائیں جو ہوتا ہے سب سے محبت کر رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کافروں سے بھی محبت کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم تو اس سے محبت کرو گے، ولا یحبون، تم یہ تم سے محبت نہیں کرتے. اس معاملے میں خیال کرنا، اور تم تو ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، ہم نے حکم جو دے دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکم کی وجہ سے تم ساری کتابوں کو مانتے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سارے انبیاء کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، مگر ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ان میں کچھ تو بالکل نہیں مانتے، اور کچھ جو ہیں وہ دو رنگی کرتے ہیں. تو مومن کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم حدیث پاک میں آتا ہے، کسی نے کسی مومن کو اگر اچانک خوشی پہنچا دی، اتنا بڑا نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی اگر کسی مومن بھائی یا بہن کو امید نہیں تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی بھلائی کا معاملہ کرے گا، اچانک اس کو خوشی دے دی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچانک خوشی دینے والے کو کہ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. شریعت نے کہا کہ مومنوں کے ساتھ محبت کرو، ان کو خوشیاں دو، ان کے دل کو خوش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عادت مبارکہ ایسے، اور آپ کی رحمت نیکوں کے لیے بھی، اور آپ کی رحمت گناہگاروں کے لیے. لہٰذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ کیا آپ کے دل کی تمنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری گناہگار امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے. تو دیکھ، یہ گناہگاروں سے محبت ہے. تو مومن نیک سے بھی محبت، اور مومن گناہگار سے بھی محبت. تو گناہگار سے بھی محبت اور نیک سے بھی محبت، مگر یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے کہ صحبت اختیار نیکوں کی کرنی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، محبت تمام مسلمانوں سے، خیال تمام مسلمانوں کا، اچانک خوشی تمام مسلمانوں کو دینے کی کوشش کریں، فکر دعائیں تمام مسلمانوں کے لیے، مگر اپنی اصلاح کے لیے صحبت اختیار جو کرنی ہے وہ نیکوں کی کرنی ہے. یہ بھی قرآن پاک کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں مومنوں کو حکم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیکوں کے ساتھ صحبت کا، وقت گزارنے کا. تو قرآن پاک کی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتے ہیں. مومن جو کہ اپنے بھولے پن میں ہر ایک سے محبت کرتا ہے، مومن سے بھی کرتا ہے، کافر سے بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے لائنز ڈرا کر دی کہ ہاں تم اولائی تحبونہم، سن لو تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان ساری کتابوں کے لیے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو تم تو سب کتابوں پہ ایمان لے آئے، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تم سے یہ ملتے ہیں، قَالُوا، یہ کہتے ہیں آمَنَّا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی تمہاری طرح تمہاری کتابوں سے ساری کتاب سے محبت کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، عزو علیکم الانام، تو یہ کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیوں کو تم پر من الغیظ، غصے کی وجہ سے. یعنی غصے میں، یہ عربوں کا ایک مشہور اس کو کہتے ہیں نا قول ہے کہ غصے میں انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، یعنی غیظ کے اندر انسان اپنے غصہ آ رہا ہے، اس غصے کی وجہ سے انسان انگلیوں کو چبا جاتا ہے اور اسے احساس نہیں رہتا، اتنا غصہ. یعنی بہت غصہ جب آ جائے تو انسان انگلیاں کاٹ جائے تو اس کو پتا بھی نہیں رہتا. یہ ایک کہاوت ہے، یعنی عربی میں استعمال ہونے والی زیادہ غصے کا اظہار کرنے کا کے لیے جملہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ عزو علیکم الانامل، انگلیاں کاٹ گیا، اتنا اس کو غصہ ہے. کس چیز پہ؟ کاٹ کھا گیا انگلیاں من الغیظ، غیظ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں تمہارے دوست ہیں، پیچھے سے یہ تمہاری بدخواہی چاہتے ہیں، اور یہ غیظ کی وجہ سے اپنی انگلیاں کھا جاتے ہیں، اتنا غصہ ہے. غصے کے لیے قرآن پاک میں غیظ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اور غصے کے لیے قرآن پاک میں غضب کا لفظ بھی استعمال کیا. غضب کہتے ہیں غصہ، اور اس کے اندر ایکشن ہوتا ہے، ریونج ہوتا ہے. غیظ جو ہے وہ اندر ہی اندر گڑتے رہنے کو کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں یہ دونوں استعمال ہوئے، غیظ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور غصے کا لفظ بھی استعمال ہوا. غضب کا لفظ بھی استعمال ہوا اور غیظ کا لفظ بھی استعمال ہوا. غضب جو ہے اس کے اندر انتقام شامل ہوتا ہے، اور غیظ کے اندر بندہ صرف اندر کے اندر جو ہے وہ گڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آیت آئی والکاظمین الغیظ، اپنے اندر کے غصے کو غیظ کو پی جانے والے. تو یہ جو غصہ آتا ہے انسان کو اس کو غیظ کہتے ہیں، اور اس غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ جب اکیلے ہوتے ہیں تمہارے سامنے تو کہتے ہیں آج یہ مسلمان ہیں، یہ پیچھے جاتے ہیں تو تمہارے اوپر ایک شدید غصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے قل موتوا بغیظکم، مرو تم اپنے غصے میں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی ایک ناراضگی کا اظہار کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ان کو یہ کہہ دیں. مگر یہاں سے ایک بہت عجیب و غریب بات سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی، کہ یہ جو غیظ ہے، یہ جو بندے کو غصہ آتا ہے، اگر بندہ اس غصے کو ختم نہ کرے تو یہ غصہ انسان کو موت تک لے جاتا ہے، اس کی ظاہری حالت خراب کر دیتا ہے. وہ تو بھی غیظ انسان کو بیمار پریشان کر دیتا ہے. اسی لیے کسی دانا کی کہاوت ہے، یہ جو غصہ کرنا ہے کسی اور کی غلطی کو اپنے آپ کو سزا دینا. غصہ جو انسان غصہ کرتا ہے یہ کسی اور کی غلطی کو کی سزا اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اس غصے سے بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اس غصے کو ختم کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. وہ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ جی میری تو عادت ہی غصے کی ہے، تو یہ عادت ہی اس سے ہونے کی وجہ سے اس کو غصہ کرنے کا لائسنس نہیں مل گیا ہے کہ ہر ایک پہ غصہ کرتا رہے، بلکہ یہ ایک باطنی بیماری ہے، اور انسان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس بیماری کو کنٹرول کرے. اگر کنٹرول نہیں کرے گا، جہاں دل چاہتا ہے وہاں غصہ شروع، کبھی بچوں پہ تو کبھی خاوند پہ تو کبھی رشتے داروں پہ تو کبھی بہن بھائیوں پہ تو کبھی والدین پہ، اگر انسان اس کو کنٹرول نہیں کرے گا تو یہ اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ غصہ انسان کو ایسی بیماریوں میں ڈال دیتا ہے جو آخر کو جان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے قل موتوا بغیظکم، یہ غیظ میں تم مر جاؤ. تو جب انسان کے دل کے اندر غصہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ناشکری ہوتی ہے، اس کے اندر فرسٹریشن، اینگر، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے انسان کے اندر کو ہی تکلیف دے رہی ہوتی ہے، اس کو ظاہری بیماریوں میں بھی ڈال دیتی ہیں کہ آخر کو موت تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس غصے کو ختم کرنا یہ ضروری ہے. کسی کے پاس بھی غصہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے کہ نہیں جی میری تو ایک پریش میری تو ایک یہ جائز یہ پریشانی ہے, میری یہ جائز وجہ ہے, عذر ہے کہ میں تو غصے کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں بھائی پہلے سے سمجھ لو میرا غصہ بڑا تیز ہے, یہ جو کہنے والے میرا غصہ بڑا تیز ہے, یہ کوئی اس سے ان کو اجازت نہیں مل جاتی ہے غصہ کرنے کی. اگر واقعی کچھ لوگ معذور ہوتے غصے سے تو شریعت ان کو اجازت دیتی کہ معذور لوگوں کا کچھ نہیں کرتے رہے غصہ. نہیں, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے غصہ کرنے, ہر ایک نے کوشش کرنی ہے غصے کو دبانے کی. اسی لیے غصے کو دبانے والا جو ہے اس کی بڑی تعریف ہے قرآن پاک میں کی گئی, والقاذمین الغیظ, اور غصے کو دبانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, ایسے نیکوکاروں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اس لیے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, غصے کو پی جانے کا جذبہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے تو وہ اپنے اوپر سخت کرے, اس غصے کو ادھر ادھر کر دے. آ رہا ہے غصہ تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں, آ رہا ہے غصہ تو کہیں اور اپنی سیٹنگ بدل لیں, کیونکہ غصے کے عالم میں انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کورٹ کا جو قاضی ہے نا مسلمان جج جو ہے وہ غصے کے عالم میں فیصلہ نہ سنائے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قاضی کو اجازت نہیں کہ غصے کے عالم میں فیصلہ سنائے, غصے کے عالم میں فیصلہ نہ سنائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شیطان شامل ہوگا اس غصے میں. آج تو سبحان اللہ صبح شام غصہ, اور عجیب بات یہ ہے ظاہر ہے غصہ انسان اس پہ کرتا ہے جو غصہ سننے کی اہلیت رکھتا ہو. اس لیے ہم خوب بچوں پہ غصہ کرتے ہیں, خوب نوکروں پہ غصہ کرتے ہیں, اور اگر بیچارہ خامد غصہ سننے والا ہے تو اس پہ بھی غصہ کرتے ہیں, اور اسی طرح مردوں کا حال ہے کہ بیوی سننے والی ہے تو خوب غصہ کریں گے. تو جو سب سے قریب ہوتے ہیں سبحان اللہ سارا غصہ انہیں پر. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے جن کو دینی تھی غصہ ہمارا ہوتا ہے ان کے ساتھ, باقی تو باہر والے لوگوں کے ساتھ تو ہماری اسمائلس ہوتی ہیں اور محبتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں, بھائی پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ میں غصے والی ہوں. تو زندگی گزر جاتی ہے تو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں غصے والی ہوں, اور اندر یہ حال ہوتا ہے کہ غصے پہ غصہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس غصے سے بچو. بہت زیادہ غصے میں تو بیان نہیں ہو رہا ہے, غصے کے بغیر ہی کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہمارے مشاہد نے فرمایا صاحب عصمت بندے کی پہچان نہیں ہوتی اس کے اندر اپنے غصہ پی جانے کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے تھے کہ صاحب نسبت انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کو غصہ دبا جانا دبانا آ جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں یہ رہا ہے کہ جب کسی شخص کو اجازت اور خلافت دینی ہوتی تصوف میں تو اس کا غصہ چیک ضرور کر دیتے تھے. حضرت حاجی دار اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا نشید احمد گنگوئی ان سے بیعت ہوئے اور حضرت کی خدمت میں کچھ دن رہے. کچھ عرصے بعد حضرت کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ ان کو اجازت و خلافت دینی ہے, مگر اس سے پہلے پہلے ان کو ٹیسٹ غصے کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, کو صورت بنانا چاہ رہے تھے کہ ان کا غصہ ٹیسٹ ہو. تو ایک دعوت کسی نے حضرت کی تو حضرت نے کہا میاں نشید احمد تم بھی ہمارے ساتھ چلو, ان کو لے گئے. اب اور بھی دوسرے اکابرین اور مشائخ اور علماء آئے رہے تھے, اور یہ مولانا رشید احمد صاحب یہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے, یہ حضرت کے خادم تھے حضرت کے مرید تھے تو حضرت کے ساتھ چلے گئے, مگر دنیا جانتی تھی کہ اس سے بڑا عالم ہے کوئی نہیں. تو دعوت میں چلے گئے اور بہت زبردست کھانے لگے ہوئے تھے. حضرت نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال اور دو روٹیاں رکھی اور کہا میاں رشید احمد یہ لو اور جاؤ کونے پہ جا کے بیٹھ کے کھاؤ. سارے علماء سارے اکابرین کے سامنے. تو اس کا جو چیک کرنا تھا, آگے خلافت جو دینی تھی اور صاحب نسبت بندے کی پہچان کہ اس کو غصہ جو ہے اس کے اوپر 100% کنٹرول ہوتا ہے. تو حضرت نے اس طرح کیا, لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ ایسا معاملہ. مگر حضرت نے ان کو دیکھا, ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوا اس چیز کا, یعنی انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا. تو حضرت کو اچھا بھی محسوس ہوا کہ حضرت نے نہیں چیک کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں اس کو. چنانچہ آپ نے فرمایا میاں رشید احمد, دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاتا, بس تمہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا, تمہارے ساتھ مہربانی کر. سارے لوگ حیران کہ یہ کیسی گفتگو اتنے بڑے عالم کے ساتھ. تو حضرت چیک کرنا چاہتے تھے جو غصہ ہے نہیں ہے. تو آگے سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت صحیح فرما رہے ہیں, آپ کے تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, آپ نے واقعی مہربانی فرمائی ہے, اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا. صاحب نسبت بندہ, اس کو غصہ بڑے دیر سے آتا ہے, اس کو غصہ کروانا بڑا مشکل. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے اپنے ذہن میں یہ لے کے آیا تھا کہ یہ جو نبی آ رہے ہیں ہماری کتابوں میں اس کی نشانی یہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کے ساتھ بدتمیزی, اس کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا, اتنا ہی اس کا علم, اس کا صبر بڑھتا جائے گا, غصہ نہیں آئے گا اس کو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی تورات میں بتائی گئی تھی. اب اس نے کہا میں چیک کرتا ہوں ان کو. تو بہت دن آتا جاتا رہا, کوئی موقع نہیں ملا. ایک مرتبہ کوئی مسلمانوں کے اوپر قحط آیا ہوا تھا, کوئی آدمی پیسے لینے آیا تھا اس کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں, نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں اپنا یہ دے دیتا ہوں, کچھ میرے پاس غلہ پڑا ہے وہ میں دے دیتا ہوں. اس نے دے دیا وہ غلہ اور وہ چلے گیا. اب تاریخ نہیں ہوگی کہ فلاں تاریخ کو نبی علیہ السلام اس کو پیسے یا غلہ واپس کر دیں گے. اس تاریخ سے بہت دنوں پہلے آ گیا اور آ کر اس نے نبی علیہ السلام سے بہت ہی غصے کے عالم میں, صحابہ کے درمیان صحابہ کرام کی موجودگی میں غصے کے عالم میں کہہ رہا ہے میرا پیسہ واپس کرو, میرا غلہ واپس کرو. صحابہ کرام حیران کہ یہ بدتمیزی ہمارے محبوب کے ساتھ. حضرت عمر نے کہا تیرا سر قلم کر دوں گا. اور اس کو ذرا بھی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو غصہ چیک کرنا چاہ رہا تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں کپڑے ہوتے ہیں اور کپڑا جہاں نیچے والے کپڑے اور اوپر والا کپڑا جہاں ملتا ہے نا, اس جگہ سے نبی علیہ السلام کو پکڑا اور پھر جھنجھوڑنا شروع کر دیا. اور جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ تم عبد المطلب کی اولاد سب کے سب ایسے ہی ہو, یعنی خاندان کا تانا دینا شروع کر دیا. اس کا بھی مقصد تھا میں چیک کروں. تو حضرت عمر پھر تو کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام فرمایا کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا, جس نے قرض دیا ہوتا ہے اس کو واپس مانگنے کا حق ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ہماری یہ غلہ پڑا ہوا ہے, یہ اس کو دے دو. اور تم نے جو اس کے ساتھ یہ تھریٹ کی کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا, اس وجہ سے اس کا غلہ تھوڑا زیادہ لوٹاؤ. اس یہودی نے یہ چیز دیکھی تو اس نے کہا پکی نشانی بتائی. عام انسان اتنے سفر کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. یہ غصے پہ قابو کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. سارے کے نسبت لوگوں کی پہچان ہے. یہ ہماری دعاؤں میں بڑی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو عطا فرما, کیونکہ یہ غصہ ایسی چیز کہ اگر انسان قابو نہیں کرے گا اس کے باطن کو تو خراب کرتا ہے, اس کی ظاہری حالت کو بھی خراب کرے گا. کتنے غصے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا سر میں درد ہونے لگ گیا غصے کی وجہ سے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اس سے. تو یہ غصہ انسان کو باطنی طور پہ بھی کھوکھلا کرتا ہے, ظاہری طور پہ بھی کرتا ہے. قل موتوا بغیظکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ تمہارے غصے میں. غصہ جب بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں, انسان مر جاتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے اور غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے. یعنی انسان کو غصہ آئے تو اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے, پھر وہ خود کوشش کرنے لگے کہ میں غصہ کسی طرح سے اتار دوں, غصہ کسی طرح سے میں چھٹا دوں. اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اچھا غصہ آیا نا تو اب اس کو میں نکالوں کسی پر. چنانچہ رشتہ داروں کا غصہ جو ہے وہ بچوں پہ, بچوں کا غصہ جو ہے وہ نوکروں پہ, نوکروں کا غصہ جو ہے وہ گھر کے اور فردوں پہ, ادھر ادھر ہر طرح غصہ. سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آیا, اور اگر جب غصہ آ گیا تو اس کا غصہ ختم ہونے میں بھی ٹائم زیادہ نہ لگے. اس لیے اس غصے سے بچنا جو ہے یہ ایک مستقل کام ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. انسان اللہ سے دعا کرنے کی یاد رہا مجھے اس حالت میں پہنچنے سے محفوظ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کل منہ تو بھی وہی سکھو, آپ کہہ دیجئے مرو تم اپنے غصے میں, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتوں کا, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے. کبھی کبھی انسان کو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس نے. آج سائنس کی دنیا تو اس کائنات کی جو پیمائشیں کا اندازہ بتاتی ہے وہ اندازہ بھی حیران کر دیتا ہے انسان کہ یہ اتنی بڑی کائنات. انسائکلوپیڈیا سے دیکھیں یہ کائنات کا کیا حجم ہو سکتا ہے, کیا لینتھ ہو سکتی ہے, کہتے ہیں جی کم از کم یہ کائنات 98 بلین لائٹ ایئرز بڑی چوڑی ہے. ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ 10 ٹریلین کلومیٹرز, مطلب بہت بڑی کائنات, انسان کے فہم و گمان سے بھی بڑی. اس پوری کائنات میں اگر دنیا کو رکھا جائے تو ایک بہت بڑی فٹ بال کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا, یا کرکٹ کا سٹیڈیم ہوتا ہے, اس میں ایک چھوٹی سی مکڑی ہے نا, اتنا بڑا بھی یہ دنیا نہیں ہے. اس کائنات کی اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات کو وہ مالک ہے. تو کئی بار تو بھائی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مالک ہے اس کو ہم چھوٹوں پہ کیا اس کو ہمارے سے غرض ہوگی, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, ان اللہ علیم بذات الصدور, تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے, تمہارے سارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں, تمہارے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی جانتے ہیں, ان کافروں کے دلوں کو بھی جانتے ہیں, ان سے تم محبت کرتے ہو ان کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں ہے, اللہ ان کے دلوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے سینوں کے بھید جانتے ہیں. اپنی بات کو اور مقید فرمایا اللہ تعالیٰ نے, پہلے بتا دیا پچھلی آیت میں کہ تم نے ان کو اپنا بھیدی اپنا رازدار نہیں بنانا, اس آیت میں بتایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو, تم تو بولے ہو یہ تم سے محبت نہیں کرتے, یہ تو تم سے غصہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والے ہیں, اس لیے رازدار ان کو نہ بنا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات صرف مقید بات صرف اتنی نہیں کہ ان کو رازدار نہیں بناؤ, بلکہ پورا ایکسپلین کیا تم ان سے محبت کرتے ہو, یہ تم سے محبت نہیں کرتے, یہ تمہاری تکلیف کو پسند کرتے ہیں. اور پھر آخر میں بات کو ریپ کرتے رہتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو جانتے ہیں, بہت بڑا مالک ہے, بہت ہی سپر قسم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ها أنتم أولئك تحبونهم, سن لو تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو, ولا يحبون یحبون لکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم یحبون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا، یہ کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیاں تمہارے اوپر، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، قل، فرما دیجئے آپ، موتوا بغیظکم، مرو تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں دلوں کی باتیں، سینوں کی باتیں. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تمام مسکرات جو ہیں وہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد کریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں.
وعملا مقبلا ولسانا ذاكرا
وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.